أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور یہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 170 171 اور 172 ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے مردے نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اپنے رب کے حضور رزق دیے جا رہے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ اس سے بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے یا جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا اور آسمان سے ان لوگوں کے متعلق بھی خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں خوشخبریاں پا رہے ہیں جو ان سے نہیں ملے یعنی پیچھے رہ گئے من خلفہم ان کے بعد پیچھے رہ گئے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غم نہیں کریں گے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وہ اللہ کے اللہ سے نعمت کی خوشخبریاں پاتے ہیں اور اس کے فضل کی اور اس بات کی ان اللہ لا یضیع اجر المومنین کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا دنیا میں زندگی اور موت کا ایک تو جاری سلسلہ ہے لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن میں مرتے بھی ہیں اور ان کا کوئی شمار نہیں کسی گنتی میں نہیں آتے لیکن بعض جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے خدا کی راہ میں غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کے نمونے دکھانے والے لوگ ہیں ان کا ذکر اس دنیا میں بھی خیر کے ساتھ جاری ہوتا ہے بلکہ ملائے اعلیٰ میں بھی خیر کے ساتھ جاری ہوتا ہے اور پھر آنے والی نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر سلام بھیجے جاتے ہیں بس زندگی اور موت کو ایک عام جاری و ساری سلسلہ ہے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کو خدا کی راہ میں قربانیاں دیتے ہوئے خدا کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہوئے موت آئے. اور ان اموات میں سب سے بلند تر وہ مرتبہ ہے جو شہید کا مرتبہ کہلاتا ہے. یعنی روزمرہ کی زندگی میں عام لوگ جو خدمت دین میں وفات پاتے ہیں, انبیاء کو چھوڑ کر اور صدیقوں کو چھوڑ کر, جو ایک بہت ہی بلند تر مراتب کی باتیں ہیں, ان سے نیچے سب سے بلند مرتبہ شہداء کا ہے. اور اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے, اور ان کے بعد پھر صالحین کی باری آتی ہے. تو شہداء کی وفات کا تذکرہ موت کے ساتھ کرنا جائز نہیں, کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کو مردے ہرگز نہ کہو. اس لیے یہ مضمون بیان کرنا بہت سی مشکلات کا حامل ہے, بہت سی مشکلات راہ میں رکھتا ہے. ایک طرف جانے والوں کی جدائی کا صدمہ اور پیچھے رہنے والوں کا احساس دل کو غمگین کرتا ہے, دوسری طرف اتنی عظیم سعادت ان کا پا جانا کہ ان کے سوا کسی اور دنیا چھوڑنے والے کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا بل احیاؤن عند ربہم یرزقون, کہ وہ زندہ ہیں اور خدا کے حضور رزق دیے جا رہے ہیں. باقی فوت شدگان کے متعلق ہم تفصیل سے کچھ نہیں جانتے, تفصیل سے تو ان کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتے, مگر یہ خصوصی ذکر کہ وہ زندہ ہیں تمہیں علم نہیں کہ کیسے زندہ ہیں, اور یہ کہ خدا کے حضور وہ رزق جن کی ان کو ضرورت ہے یعنی روحانی زندگی میں وہ ان کو عطا ہو رہا ہے, یہ ان کے سوا کسی اور کے متعلق قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا. اس پہلو سے ان کی خوش نصیبی اور ان کی سعادت غیر معمولی مقام رکھتی ہے, اور بعد کی تاریخ بھی ہمیشہ ان کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے اور زندہ رکھے گی. اس پہلو سے مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ ایک طرف ان کی جدائی کا صدمہ پیچھے رہنے والوں کو اور ان کے پسماندگان کا احساس, دوسری طرف سعادت اتنی عظیم اور غیر معمولی ہے کہ اس کا خوشی سے ذکر نہ کرنا بھی ایک قسم کی ناشکری ہے. بس اس لحاظ سے جب چودھری ریاض احمد صاحب کی پشاور سے شہادت کی اطلاع ملی جو شب قدر میں ہوئی, تو اس وقت پہلے جو دل میں صدمے کا احساس پیدا ہوا اس پر پھر طبیعت استغفار کی طرف مائل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی التجا سے معافی مانگی, اس خبر پر مجھے صدمہ کیوں پہنچا ہے جبکہ تیرا حکم یہ ہے, یہ خوش نصیب لوگ ہیں, بڑے مراتب پانے والے ہیں, لیکن انسانی نفس کی کمزوری اس کے ساتھ لگی رہتی ہے, اور ایسے مشکل مواقع پر صدمے اور غم کے اندر تفریق کرنا بہت مشکل کام ہے. بہرحال چودھری ریاض احمد صاحب جن کی شہادت کا ذکر مختلف انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے ذریعے دنیا میں پہلے ہی پہنچ چکا ہے, ان کا واقعہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور جماعت کی تاریخ میں شہادت ایک خاص مقام رکھتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شب قدر میں جو واقعہ گزرا اس کا پس منظر یہ ہے کہ مردان کے ایک مخلص دوست چودھری ریاض احمد صاحب ڈاکٹر رشید احمد صاحب کے داماد تھے. ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب کو ہمیشہ سے تبلیغ کا بہت ہی جنون اور شوق رہا ہے, یہاں تک کہ خدا کی راہ میں پہلے بھی ان کو شدید مشکلات کا سامنا رہا لیکن انہوں نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی. 1974 میں ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب کے اوپر بندوقیں تان کر ان کے سینے سے لگا کر ان سے کہا گیا کہ تم ابھی بھی توبہ کر لو اور مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے, اس کو میرا ایمان ہے, اور کیسا مسلمان بنوں؟ انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں, مرزا صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دو تب تم مسلمان کہلاؤ گے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یہ اسلام سے میں نے کہیں نہیں پڑھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام سکھایا ہے اس میں کسی کو گالیاں دینا تو کہیں اسلام میں داخل نہیں سمجھا گیا. اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں درود تو پڑھوں گا اور سلام بھی بھیجوں گا، لیکن ان پر ان کا ذکر بدی سے کرنا، ان کو گالیاں دینا میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. جو کرنا ہے کرو. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں شاید کہ احد کے میدان میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک صحابی تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اس کھجور کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے کھجور، میرے اور جنت کے درمیان تو ایک کھجور ہی تو ہے، تو حائل ہے، اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دے. اور سیدھا دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تنہا، اور ان کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، لیکن وہ شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کر گئے. اور ایسا مرتبہ جس کا ذکر ہمیشہ تاریخ اسلام میں خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہ انہوں نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، میں ان کے اور جنت کے درمیان ایک کھجوری تو تھی، مگر میرے اور جنت کے درمیان تو ہوا بھی نہیں ہے. تمہاری گولیاں، تمہاری بندوقیں میری چھاتی سے لگی ہوئی ہیں، اس لیے جو کرنا ہے کر گزرو، مگر یہ ناممکن ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر بدی سے کروں. اس بات کا ایک ایسا روگ ان پر طاری ہوا کہ وہ اس وقت اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور پھر بھی یہ مسلسل تبلیغ میں جاری مصروف رہے ہیں. اور ان کے داماد ریاض چودھری ریاض احمد صاحب، جن کا غلطی سے ایم پی اے پر ریاض احمد خان کے نام سے ذکر ہوتا رہا ہے، یہ چودھری ریاض احمد صاحب ہیں، ریاض احمد خان نہیں، اگرچہ رشید احمد خان صاحب کے داماد تھے. ان کا خاص جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بارہا احمدیت کی خاطر ان کو تکلیفیں پہنچیں. مردان میں ان پر چھری سے وار کیا گیا، پھر سرگوزہ میں جو 74 کا واقعہ گزرا ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن پر جن کو گولیاں لگیں ان میں یہ بھی شامل تھے. اور جب گولی لگی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ابھی آغاز ہے. یعنی ارادہ اسی وقت سے شہادت کا تھا، اور اسی نیت کے ساتھ یہ ہمیشہ زندہ رہے. چنانچہ جب یہ اب اس کا واقعہ کی پس منظر یہ ہے کہ چودھری رشید احمد خان صاحب کی تبلیغ سے، چودھری نہیں، رشید احمد خان صاحب جو ڈاکٹر تھے، ان کی تبلیغ سے ایک جگہ مٹھا مغل خیل میں ایک دوست کو، جو ملازمت بھی کرتے تھے اور وکالت بھی کرتے تھے، ان کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. وہ چونکہ ایک طاقتور پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی احمدیت پر وہاں بڑا سخت رد عمل ہوا، اور تمام علاقے میں اس کے متعلق، ان کے متعلق قتل کے فتوے جاری ہونا شروع ہوئے. ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی جو بہت ہی زیادہ متشدد تھا، اس نے تو سب سے زیادہ مخالفت کی حد کی، اور علماء کو لا کر ان کے قتل کے لیے فتوے حاصل کیے. ملا فضل ربی اس علاقے کا ایک ملا ہے جو اس معاملے میں سب سے زیادہ بدبختی کا نمونہ دکھاتا رہا، اور لوگوں کے لیے کثرت کے ساتھ لوگوں میں ان کے خلاف انگیز کرتا رہا. لیکن جہاں تک اس نوموائے دوست کا تعلق ہے، ان کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، ان کا ذکر یہاں جو لکھا ہوا ہے، تو واقعہ جو میں نے پڑھا تھا تفصیل شاید میں ساتھ لانا، تحریری تفصیل ساتھ لانا شاید بھول گیا یا کہیں رہ گیا ہے، لیکن زبانی طور پر جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. उनका नाम दौलत खान है और जब उनकी बैत का वाक्य मशहूर हुआ तो भाइयों ने भी मुखालफत की और उलमा को बुलाकर उनसे गुफ्तगू करवाई। जब उलमा ने गुफ्तगू की तो इन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अपना मौकफ बयान किया कि मैं क्या समझता हूं। उस पर वो उलमा जो इनसे बहस के लिए आए थे उनमें चूंकि शराफत थी, उन्होंने उसी मजलिस में ये ऐलान किया कि जो बातें उन्होंने बयान की हैं इनमें कोई भी कुफर की बात नहीं और इसलिए इन पर मुर्तद होकर कत्ल करने का फतवा सादर नहीं किया जा सकता। इस पर उनके पांच भाई तो उनके साथ हो गए और एक भाई मुखालफत से कायम रहा। जब इनको बहुत ज्यादा सताया गया और गालियां भी दी गईं तो ये चूंकि वो जगह छोड़कर हिजरत करने का इरादा करके घर से निकले, इसलिए वो जो पांच भाई थे उनमें से बाद में इनका पीछा किया और कहा कि हम राजी हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम वापस आ जाओ। जो शरीर भाई था उसने एक और मुल्ला से जो अफगानिस्तान से हिजरत करके आया हुआ है उससे दोबारा कत्ल का फतवा लिया और उसने 4-5 हजार का मजमा, उसमें तादाद तो मुहैया नहीं लेकिन इलाके के बहुत से लोगों का मजमा इकट्ठा करके इनके कत्ल का फतवा दिया। ये तफसील बयान करना इसलिए जरूरी है कि इसका बाद में आने वाले वाकयात से एक ताल्लुक है, यानी मौजूद उलमा ने इनसे गुफ्तगुशनीद के बाद इनके मुतल्लिक ये फैसला दिया कि इनके अकायद में कोई बात भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इसलिए इन पर इर्तदाद और कत्ल का फतवा नहीं दिया जा सकता। बाद में एक अफगान मुल्ला को जो मुतशद्दिद था बुलाया गया और उसने इनके कत्ल का फतवा सादर किया। उसके बावजूद ये वहां मौजूद रहे और चूंकि शरारत के बढ़ने का खतरा पैदा हुआ इसलिए पुलिस ने इनको नक्ज़ अमन के की दफा लगाकर जेल में डाल दिया और इसके साथ इनके बाद भाइयों और अजीजों को भी जेल में डाला गया, लेकिन उनकी जमानत फौरन करवा ली गई और इनकी जमानत किसी ने न दी। इनसे जेल में रियाज अहमद साहब मिलने गए और उनसे ये बातों में ये कहा कि जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है मुझे तो अब्दुल लतीफ शहीद का अंजाम सबसे अच्छा लगता है। वो वाक्य सुनाया और कहा कि मेरी दिली तमन्ना भी यही है कि मैं अब्दुल लतीफ शहीद का मर्तबा हासिल करूं। और अजीब है, ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला का तसर्रुफ है, इनकी शहादत से पहले पहली रात इनकी भाभी ने रोया में देखा कि एक बकरी ज़िबा की जा रही है और उन्होंने उसी वक्त सदका निकाल के एक तरफ रख दिया, मगर फिर रोया में देखा कि एक बकरी ज़िबा हो चुकी है तो और एक बकरी बाकी रह गई है और वो चूंकि एक बकरी ज़िबा हो चुकी है दूसरी को ज़िबा करने लगे थे उनके वालिद, तो उन्होंने कहा कि ये तो हो चुकी है इसलिए कोई जरूरत नहीं है, इसलिए एक बकरी को छोड़ दिया गया। ये बज़ाहिर एक मामूली बात है लेकिन इसका बहुत गहरा ताल्लुक तारीख अहमदियत से है। हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद और उनके साथी की शहादत का वाक़िया इस इल्हाम से अल्लाह ताला से मालूम फरमाया, अल्लाह ताला ने इल्हाम के तौर पर आपको बताया जो ये था, शैतान ने तुजबहा ने दो बकरियां ज़िबा की जाएंगी। तो शैतान ने तुजबहान का इस वाक़या से गहरा ताल्लुक था, इसलिए ये ख्याल कि शायद इनकी ख्वाहिश का जिक्र करके हम खाम खा इनके शहादत को एक गैर मामूली मकाम दे रहे हैं इस बात ने रद्द कर दिया कि एक खातून को वही रोया दिखाई गई जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम में जिन अल्फाज में शहादतों अजीम शहादतों की खबर दी गई थी और उनके जहन में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। جب مجھے اس رویا کی اطلاع بھیجی گئی تو اس میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں باندھا گیا. وہ یہ ایک الگ اتفاقی واقعہ ہے اور شہادت ایک الگ معاملہ ہے. وہ سمجھتے رہے کہ صرف اس شہادت کی خبر ہے, حالانکہ بکری ذبح ہونا اور ایک بکری کا چھوڑا جانا یہ بتاتا ہے کہ شیطان نے سزبہان سے اس واقعہ کا بہت گہرا تعلق ہے. لیکن یہاں دو نہیں بلکہ ایک شہادت ہوگی. جب انہوں نے جیل میں ان سے ذکر کیا تو ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار بھی کیا, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا کہ وہ علماء جنہوں نے ان کے خلاف قتل کی سازش کر رکھی تھی, یہ تو اتفاقی حادثہ نہیں ہوا, ان کا جیل میں داخل ہونا اور ضمانت پر نہ رہا ہونا دراصل ایک چال تھی کہ اس پر ان کو ضمانت پہ رہا کروانے کی خاطر جب ان کو تبلیغ کرنے والے آئیں گے تو ہم ان کا قتل کریں گے. اور مقامی طور پر کیونکہ پٹھانوں میں قبائلی اصلیتیں پائی جاتی ہیں, اس لیے کسی ایک پٹھان کا جس کا پیچھا مضبوط ہو, اس کے ساتھ ان کا ایک قبیلہ ہو, کچھ بھائی کچھ دوسرے اثر والے لوگ ہوں, ان کا براہ راست فوراً قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے ساتھ تعصبات جاگ اٹھتے ہیں اور بعض دفعہ ایک لمبا سلسلہ تب تو غارت کا اور انتقام کا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ سازش کی گئی ان دونوں مبلغین کے خلاف, یعنی رشید احمد خان صاحب اور چوہدری ریاض احمد خان کے ریاض احمد صاحب کے خلاف, کہ جب یہ ضمانت کروانے آئیں گے اس وقت ان کو مارا جائے گا. چنانچہ جب بڑی دلیری کے ساتھ چوہدری رشید احمد صاحب اپنے داماد کو ساتھ لے کر, اور ساتھ ایک اور دوست بھی تھے, ان کو لے کر جب ضمانت کے لیے وہاں پہنچے تو پہلے سے ہی 5,000 مشتعل عوام کا وہاں مجمع اکٹھا کیا جا چکا تھا. اور وہی ملنا جس کا میں نے نام لیا ہے, یہ ان کی قیادت کر رہا تھا اور بڑے زور کے ساتھ اختیار دلا کر ان کو سنسار کرنے کی تعلیم دے رہا تھا. اب شہزادہ عبدالفیض صاحب کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتھروں سے سنسار کیا گیا ہے, اور یہ ایک اور مشابہت اس بات سے ملتی ہے. چنانچہ جب وہ حملہ آور ہوئے تو ان کو پکڑا اور سب سے پہلے ان کی پیشانی پر بڑے زور سے پتھر مارا, اور اس پتھر کے ذریعے یہ نیم بے ہوشوں کے زمین پہ جا پڑے, لیکن اتنی ہوش تھی کہ مسلسل کلمہ ادا کرتے رہے, اور آخری آواز جو ان کی سنائی دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز تھی. چنانچہ اس حالت میں جب ان کو شہید کر دیا گیا بالآخر, تو پھر ان کی ناش کو گھسیٹا گیا اور ان کے اوپر ناچ کیا گیا, اور وہاں کے مشتعل پٹھان مسلمانوں نے ان کی چھاتی پر چڑھ کر ناچ کیے اور اس طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا. پولیس کا یہ حال تھا کہ ان کو بچانے کی بجائے ان کو ٹھڈے مارے ان کی ناچ کو, اور کہا کہ ہم بھی اس طرح ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں. بالآخر ان کی ناچ کو پشاور منتقل کیا گیا, اور موجود پولیس نے نہ صرف یہ کہ ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ باقاعدہ گھیرا ڈال کر یہ اثر دیا گیا کہ پولیس کی حفاظت میں ہے, کوئی فکر کی بات نہیں, اور تمام مجمع جو قاتل تھا وہ اس گھیرے کے اندر ان کو قتل و غارت کر رہا تھا, ان کے گرد کوئی پولیس کا گھیرا نہیں تھا. بہرحال جو بھی واقعہ مقدر تھا عظیم شہادت کا وہ اسی طرح رونما ہوا. پھر ان کی ناش کو دوسری جگہ پشاور منتقل کیا گیا, چادر ڈال کے ان کو پھر آخر ربہ پہنچایا گیا. جو ان کے خسر تھے رشید احمد خان صاحب, ان کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے اتنا مارا کہ وہ سمجھے کہ مر چکا ہے, اور وہ جو دوسرا پہلو تھا کہ دوسری بکری بچ گئی ہے وہ اس طرح پورا ہوا. لیکن جب ان کو مردہ سمجھ کر مردہ خانے لے جانے کے لیے ٹرک پولیس کی وین میں ڈال کر بھجوایا گیا, تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے مسلسل ہوش تھی, اور اگرچہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا اس وقت لیکن مجھے ہوش تھی اور میں ان کی باتیں سن رہا تھا. اور وین میں بھی پولیس نے آ کر ان کو ٹھڈے مارے, وہیں پولیس وین میں موجود پولیس نے, کہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. اور جب یہ مردہ خانے پہنچنے لگے کہ اس وقت انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تو زندہ ہوں, مجھے پانی دو. اس پر پولیس نے کہا کہ ہیں تم ابھی تک زندہ ہو, اور وہ ان کا ارادہ بد معلوم ہوتا تھا, لیکن پاکستان کی پولیس کا یہ آرام ہے کہ پیسہ کی لالچ برداشت نہیں, پیسہ پیسے کا انکار ممکن نہیں ان کے لیے. چنانچہ ان کو اتنی ہوش رہی کہ انہوں نے کہا کہ تم قیمت مقرر کر لو, مجھے پشاور پہنچا دو تو جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دے دوں گا. چنانچہ جو بھی ان کے ساتھ طے ہوا, اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا, اس کی تفصیل نہیں آئی, مگر اس پیشکش کے بعد پولیس نے ان کو مرزہ خانہ پہنچانے کی بجائے پشاور میں جہاں ایم ڈی دوست تھے ان کے سپرد کیا. یہ جو واقعہ اس طرح گزرا ہے اس میں حکومت کا کردار یہ ہے کہ جب وہاں کے ایس پی نے ڈپٹی کمشنر کو فون کیا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے, ہمیں بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے, تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے, جیسا کہ ایسے لوگوں سے توقع ہے, کہا کہ دیکھو ہم نے عامہ کی صورت بگاڑنی نہیں, اس لیے ہونے دو جو ہوتا ہے. یعنی امن عامہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی حکومت کے لیے الجھن پیش نہ آئے, خواہ معصوم مارے جائیں, اس سے حکومت کو کوئی غرض نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, اور پولیس نے اپنے افسر اعلیٰ کی مدعا سمجھتے ہوئے قطعاً ایک ذرہ بھی ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی. لیکن ایک ایسا وقت آیا جب کہ ان کا آپس میں مجمع کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ان کی شہادت کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو گھسیٹا جائے گلیوں میں اور ننگا کیا جائے اور اس قسم کی اور مکرو باتیں جب وہ کر رہے تھے, تو مجمع میں اختلاف ہو گیا اور کچھ شرفا ایسے تھے جو ڈٹ گئے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو, یہ کوئی طریق نہیں ہے, تم نے جو کرنا تھا کر دیا, لیکن اب یہ اگلی کاروائی نہیں ہوگی. اس پر جب مشتعل ہوئے دونوں گروہ اور یہ خطرہ ہوا کہ اب آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو, اس وقت پولیس نے پھر فضائی فائر کیے اور ہوائی گولیاں چلائیں تاکہ مجمع مشتعل ہو جائے اور منتشر ہو جائے. اور مجمع کا حال یہ تھا کہ وہ چند گولیاں, ہوائی گولیاں بھی ان کے لیے کافی تھیں, وہ اس سے منتشر ہو گئے. اگر پہلے پولیس ایسی کاروائی کرتی تو ہرگز بعید نہیں تھا, مگر بعید تھا اس پہلو سے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ایک مقدر تھا, ایک فیصلہ تھا کہ ان کو شہادت کا ایک خاص مقام عطا کیا جائے گا. چنانچہ جو مختلف رویا دیکھی گئی ہیں میں ان میں سے بات کا ذکر کرتا ہوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ شہادت کوئی عام روزمرہ کی شہادت نہیں, عام شہادت بھی بہت بڑا مقام ہے, غیر معمولی مرتبہ رکھتی ہے, جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے. لیکن بعض شہادتیں بعض دوسری شہادتوں پر فوقیت لے جاتی ہیں ان کے. ہاں, ضمناً یہ ذکر کروں کہ یہ ابو ظہبی میں بھی ایک عرصہ وہاں ملازمت کرتے رہے, وہاں سے بھی احمدیت کی بنا پر ان کو فارغ کیا گیا. حالانکہ اور بہت سے ابو ظہبی میں خدمت کرنے والے ہیں جن کو فارغ نہیں کیا گیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ بڑی دلیری کے ساتھ احمدیت کی تبلیغ کرتے تھے, جہاں تک کہ ماحول ان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. جو رویا ان کے متعلق مبشرات دیکھی گئی ہیں ان میں سے ایک تو ان کی اپنی رویا ہے, جو جب وہ دولت خان صاحب سے جیل میں ملاقات کر کے آئے ہیں اور حضرت سردار عبدالعزیز کی شہادت کا تذکرہ اور اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا کہ کاش میں بھی ایسا مرتبہ پا جاؤں, تو انہوں نے رویا میں دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں ہیں جہاں پر ایک تخت پڑا ہے اور یہ اس تخت پر تخت نشین ہو گئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ غیر معمولی عظمت اور فضل کا نشان ان کو عطا ہونے والا تھا. उनकी भाभी भावजा ने गया में देखा कि एक बकरी को कोई एक बकरी को ज़बह कर रहा है। उनकी आंख खुल गई, रात के 2 बजे थे, उस वक्त सत्ता देने का इरादा किया और सत्ता की रकम अलग करके रख ली, फिर सो गई। फिर वही ख्वाब दिखाई दिया कि एक बकरी है, उसके टुकड़े सामने पड़े हैं और रियाज की भाभी अपने वालिद अज़ीम शाह साहब से कहती हैं कि मैंने तो सदका भी दे दिया है लेकिन फिर भी आपने बकरी को ज़बह कर दिया, लेकिन उसके साथ एक और बकरी भी थी जो वो ज़बह करना चाहते थे मगर वो ज़बह नहीं की उन्होंने और उसको छोड़ दिया। तो एक की शहादत यानी शैतान तुलमहान का मजमून इस रोया में पहले ही दिखा दिया गया था और इस मरतबा एक की शहादत को काफी समझा गया। नूरुद्दीन अहमद साहब जो शहीद रियाज अहमद के हमजुल्फ हैं, उन्होंने रोया में देखा कि 2 बैल हैं जिनमें से एक ताकतवर और एक कमजोर है। अल्लाह ताला की तरफ से दिल में आया कि उनकी कुर्बानी दी जाए जैसा कि ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं। तो पहले मैंने कमजोर वाले को पकड़ा तो मेरे वालिद डॉक्टर मंजूर अहमद ने कहा ये कमजोर है। ये हमारे जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे महमूद खान साहब, उनके वालिद हैं मंजूर खान जो रशीद अहमद खान के बड़े भाई हैं। तो इन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो, दूसरे ताकतवर की कुर्बानी दो। तो मैंने ताकतवर बैल को पकड़ा, गिराया और कुर्बान कर दिया। अब यहां भी 2 का जो मजमून है वो उसी तरह चल रहा है साथ, 2 बकरियां 2 बैल और फिर कमजोर को छोड़ दो जो बूढ़े थे और कमजोर थे और ताकतवर को पकड़ लो जो ये नौजवान उनके दामाद थे। ये सारे बातें बता रही हैं कि इत्तेफाकात नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तकदीर अब पहले से फैसला शुदा थी और वो जिस तरह जाहिर हुई है ये उसके वाकयात हैं जो अल्लाह ताला रोया में पहले बताकर उनके अकरबा की तसल्ली के समान किए। डॉक्टर रशीद अहमद साहब को उनके दामाद की शहादत की तरामी दी गई क्योंकि उनकी अपनी हालत भी नाजुक थी। डॉक्टर बशीर अहमद, हमारे अजीज डॉक्टर बशीर अहमद का फैक्ट मुझे मिला है कि वो इस वक्त रब्बा में हैं और खास हिफाजत के वार्ड में हैं। अल्लाह ताला के फजल से कोई खतरा उनको नहीं है इस वक्त, और जो पसलियाँ टूटी हैं और कोहनी की हड्डी टूटी है उसका वो इलाज कर रहे हैं। तो इनको चूंकि बताया नहीं गया था इसलिए अल्लाह ताला ने इनको भी रोया में ही इत्तला दी और वो रोया उन्होंने ये देखी कि एक छोटा जहाज है जिसे वो खुद उड़ा रहे हैं। आगे वो एक खूबसूरत इंतहाई सफेद कमरों वाली जगह पर पहुंचते हैं जिसके आखिर में नहायत खूबसूरत सफेद रंग का सोफा बिछा है जिस पर रियाज अहमद शहीद बैठने के लिए चले गए और सोफे पर विराजमान हो जाते हैं मगर डॉक्टर साहब को रोक दिया गया और कहा गया कि जन्नत का आखिरी मकाम है जहां तुम नहीं जा सकते। जिसका मतलब यह है कि इनके दामाद को एक आला फजीलत का मुकाम खुदा तआला की तरफ से अता फरमाया गया है जो इनके लिए मुकद्दर नहीं था, इसलिए इनकी शहादत नहीं हुई। ये अल्लाह की मर्जी है, जिस अपना फजल है जिसे चाहे दे जिस तरह चाहे दे। ये तो इस शहादत के तस्करे हैं। अब मैं ज़िमनन आपसे याद करता हूं कि हजरत शहजादा अब्दुल लतीफ का शहीद की शहादत का खून आज तक ये कौम अदा करने की कौम अदा कर रही है, उसकी कीमत अदा कर रही है और अब तक वो खून के दाग धुल नहीं सके। मुसलसल अफगानिस्तान पर एक बला के बाद दूसरी बला नाजिल होती रही जो उनकी शहादत के बाद से शुरू हुई और इस सिलसिला आज तक खत्म नहीं हो सका। फैज ने कहा है खून के धब्बे धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, मगर शहादत के खून इतने पक्के होते हैं बाज़ दफ़ा और बाज़ शहादतें खसूसियत के साथ उनको शहीद करने वालों के खिलाफ अल्लाह का गज़ब ऐसा भड़काती हैं कि खून की बरसातें भी मुसलसल होती रहती हैं और वो खून के धब्बे धुलते नहीं مزید خون کی طلب کرتے رہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے افغانستان پر, ان کے دن بدلے, اور وہ اسی طرح بدل سکتے ہیں کہ افغان قوم کی توجہ احمدی کی طرف ہو اور وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں اور غفلتوں کی اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کے ذریعے معافی مانگیں اور ایمان لا کر معافی مانگیں. اور پاکستان کے علاقے میں بھی جو واقعہ گزرا ہے, یہ بھی اس علاقے کے لیے اس لحاظ سے بدشگون ہے, اگرچہ احمدیت کے لحاظ سے ایک بہت ہی عظیم ایک شہادت کا اضافہ ہے جو ہماری تاریخ کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش اور رنگین بنا دے گا. اور ہمیشہ آسمان شہادت پر ان کی شہادت بھی نمایاں خوبصورت روح میں لکھی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے, اس میں ایک اور پہلو خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ ان کو آخری فتویٰ دے کر شہید کروانے والا ملا بھی افغانستان ہی کا تھا, اور جس طرح شہزادہ عبداللطیف شہید کا واقعہ گزرا ہے, ان کا بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ پہلے جن علماء سے ان کا مناظرہ کروایا گیا, ان علماء میں سعادت اور شرافت تھی. 12 علماء چنے گئے تھے جن کے ساتھ ان کا مناظرہ کروایا گیا, اور اس مناظرے کے بعد ان سب کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کی باتوں میں کوئی بات بھی اسلام کے خلاف نہیں, اور اس لحاظ سے ہم ان کے ارتداد کا اور قتل کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتے. تب بادشاہ کا ایک کزن تھا نصر اللہ خان, جو دراصل اس ساری شرائط کا کرتا دھرتا تھا, اس نے اپنے مرضی کے بعض علماء کو بلا کر ان کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر تم نے فتویٰ صادر نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. چنانچہ اس کے دباؤ پر آ کر انہوں نے پھر بالآخر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ واقعہ تن یہ مرتد ہے. اب مجھے تفصیل یاد نہیں کہ وہ 12 اس میں شامل ہو گئے تھے یا یہ الگ فتویٰ تھا, مگر واقعہ کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے علماء نے فتویٰ دینے سے انکار کیا اور صاف کہا کہ ان کے عقائد میں کوئی بات بھی اسلام کے خلاف نہیں, پھر دباؤ میں آ کر دوسرے علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے. اور میں نے ہی یہی واقعہ ان کے ساتھ گزرا ہے, دولت خان کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ دولت خان کے ساتھ جو واقعہ گزرا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے. یعنی اگرچہ ریاض کے ساتھ براہ راست یہ واقعہ نہیں گزرا, لیکن حضرت شہزادہ عبداللطیف کی شہادت کی یاد اس واقعہ نے تازہ کر دی ہے. تو کچھ تعلقات ایسے ہیں ان واقعات کے جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہادت کا ایک خاص مرتبہ ہے. لیکن اب اگلا پہلو جو ہے وہ خطرناک ہے. اگر اس شہادت کا یہ مرتبہ تھا کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ شہادت کا خون قوم کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا, تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس علاقے پر کہ یہ شہادت بھی ویسا ہی رنگ نہ لائے. اس لیے ہم تو انتقامی کاروائیوں کے قائل نہیں ہیں, ہم تو قوم کی فلاح اور بہبود کے قائل ہیں. اس لحاظ سے میں نے یہ سارا مضمون کھول کر جماعت کے سامنے رکھا ہے کہ جہاں تک شہید کا تعلق ہے ان کے مراتب کی تو ہمیں اتنا فکر ہے, نہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کی دین تھی, ایک خاص اعزاز تھا جو ان کو نصیب ہوا, جو قسمت کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں سال میں بعض دفعہ کسی ایک آدمی کو نصیب ہوا کرتا ہے. جہاں تک قوم کا تعلق ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور خدا کو کی رحمت کو یہ واسطہ دے کر کہ کچھ بھائی جو نیک تھے جنہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا, ان کی اس نیکی کو ہی قبول فرما لے اور باقی قوم کو اس سزا سے بچا لے. یہ دعا اور تمنا ہونی چاہیے ہر احمدی کی کہ اس علاقے کو لمبی ہلاکت اور خوفناک عذابوں سے بچائے. جہاں تک اس مولوی کا اور ان 5 اس مجمع کا تعلق ہے جنہوں نے یہ آنکھیں کھول کر اسلام کے خلاف نہایت ہی ظالمانہ کارروائی کی ہے, ان کے متعلق خدا کی تقدیر جو چاہے فیصلہ کرے, لیکن عموماً جو علاقہ ہے اور وہ قوم ہے ان کے لیے ہمیں ہدایت ہی کی دعا کرنی چاہیے اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ویسا ہی عذاب ملے جیسا کہ افغانستان کے علاقے کے لوگوں کو ملا ہے اور اب تک مل رہا ہے. یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ انتقام دیکھنے کی تمنا نہ کریں اور بخشش کی تمنا کریں جو ہدایت کے ساتھ وابستہ ہو. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کی دعا ہے جو سب سے زیادہ اچھا نتیجہ پیدا کرتی ہے. بس اس سنت کو دہراتے ہوئے ان لوگوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر عذاب سے بچائے. اور افغانستان کے متعلق بھی میں نے یہی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ان کی نجات کا رستہ اب ہدایت ہی ہے. بعض دفعہ جتنی چاہے قیمت ادا کرتے چلے جاؤ, جب تک ہدایت نہیں پاؤ گے وہ عذاب پیچھا نہیں چھوڑا کرتا. حضرت نوح کی قوم کے ساتھ کیوں یہ ہوا کہ وہ ساری قوم بتا دی گئی؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ہدایت نہیں پائے گا, اور چونکہ ہدایت نہیں پانا تھا اس لیے حضرت نوح کو اللہ نے اطلاع فرما دی کہ یہ قوم جو ہے اب یہ ہدایت کے دائرے سے باہر جا چکی ہے. ایسی باہر جا چکی ہے کہ جو بچے پیدا کرے گی وہ بھی کافر اور مرتد ہوں گے, کافر اور ظالم ہوں گے, اور ان میں کوئی نیکی کا بیج باقی نہیں رہا. جب یہ اطلاع ملی تب حضرت نوح نے ان پر بدعا کی ہے, اس سے پہلے نہیں کی. اور ان پر بدعا کرنا انسانیت کے لیے دعا کرنے کے مترادف تھا. پر اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ افغان قوم کو بھی رکھا ہوا ہے, سزا مل گئی ہے, اس لیے میں یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ ان کا ہدایت نہ پانا گویا کہ مقدر ہے. میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ چونکہ اکثر نے اس ظلم میں شمولیت اختیار کی اور اس پر خوش ہوئے, اس لیے جب تک وہ ہدایت نہیں پاتے ان کی سزا کا سلسلہ جاری رہے گا. ورنہ نوح کی قوم کے ساتھ ایک بے انصافی سمجھی جائے گی, اس لیے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں. بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں اور ان کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے کہ دیکھو اس قوم کو کیسا بدلہ ملا ہے, مگر مجھے تو تکلیف پہنچتی ہے. یہ بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز تو ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے دل اس پر خوشی محسوس کریں. اگر ایسا ہوا تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے, اور یہ خدا کے یہ نشانات ہمیں فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمارے نقصان کا موجب بھی بن سکتے ہیں. اس لیے اپنے دلوں کی پاکیزگی کا خیال کریں, اپنے جذبات کو اسلامی ادب کے دائرے میں رکھیں, اور ان ظالموں کے خلاف بھی بد دعا کرنے کی بجائے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, کیونکہ ہدایت پا جانا سب سے بہتر جواب ہے ان مظالم کا, اور ہدایت کا انتقام سب سے اعلیٰ انتقام ہے. بس اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک ان کے پسماندگان کا تعلق ہے, میرا رابطہ چودھری خورشید احمد خان صاحب جو ان کے برادر نسبت ہیں ان سے فون پر جرمنی میں ہوا ہے, اور ان کے ذریعے مجھے اطلاع ملی ہے, دو دفعہ ان سے فون پر بات ہوئی ہے کہ ان کے سب عزیز اللہ کے فضل سے پورے حوصلے میں ہیں اور قطعاً ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, اور اللہ کے فضل کے ساتھ ان کی شہید کی بیوا بھی فون پر ان کی بات ہوئی ہے, خدا کے فضل سے حوصلے میں ہیں. اس بات پر مطمئن ہوئی کہ میری ان سے فون پر بات, ان کے بھائی سے فون پر بات ہوئی ہے. ان کے چار بچے ہیں, ان میں سے ایک بچی چھوٹی ہے. اس چھوٹی بچی کے متعلق یہ کچھ دن سے کہہ رہے تھے, وہ ان کو بہت پیاری ہے, پیاری تھی, کچھ دن سے کہہ رہے تھے کہ اور تو سب آسان ہے مگر اس کو چھوڑنا مشکل ہے. اب یہ بات چھوٹی سی ہے, لیکن اس سے دو نتیجے میں نے نکالے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا فکر ضرور شہیدوں کی روحوں کو دامنگیر ہو سکتا ہے, اور اسی لیے وہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ بہت خوش ہیں
उससे जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता किया, लेकिन साथ ही वह यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यहलकू मिन खल्फिहिम, उनके मुतल्लिक भी अल्लाह उनको खुशखबरियां दे रहा है, यानी खुशखबरियां पा रहे हैं जो उनसे अभी नहीं मिले, उसे मिले नहीं, यानी बाद में उनकी वफात जैसे भी खुदा के हम मुकद्दर हो वो होने वाली होगी, एक कुछ अरसे के बाद उनसे आ मिलेंगे, लेकिन उनके मुतल्लिक अल्लाह उनको तसल्लियां दे रहा है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, किसी खौफ से वो मरूब नहीं होंगे, वला हुम यहज़नून, और गम की हालत में सिसक से नहीं छोड़ेगा खुदा उनको, बल्कि उनको गमों पर हौसला अता फरमाएगा, यानी गम या ला यहज़नून का मतलब है गम से मगलूब नहीं होंगे। यस्तबशिरून बिनेमत मिन अल्लाह व फ़ज़ल, और वो खुदा से नेमत और फजल की खुशखबरियां पा रहे हैं। तो एक तो इस आयत का एक ये मफहूम इस वाक्य से समझ आया कि खुदा तआला ये क्यों फरमाता है कि शहीदों को उनके पीछे रहने वालों के मुतल्लिक खुशखबरियां दी जाएंगी। जब रियाज की ये बात मुझे पहुंची शहीद की, तो उस वक्त मैं समझा कि दरअसल बाज लोगों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला लाजमन आखिरत में अपनी दूसरी दुनिया में अपनी रूहानी जिंदगी में इनको खुशखबरियां देगा कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे भी मालिक और वाली थे, उनके भी मालिक और वाली हैं, उनके मुतल्लिक हम तुम्हें इत्मीनान दिलाते हैं। शहीद के पसमानदगान के लिए कुरान करीम में यह खुशखबरी पहले से मौजूद है, बस इस खुशखबरी को सच्चा कर दिखाएं, अपनी जात में इसका इतलाक करें और जाने कि ये बज़ाहिर नुकसान है मगर हकीकत में बहुत बड़ी सआदत है। इसलिए गम करके इस आयत के इतलाक को अपने मुतल्लिक मशकूक ना होने दें, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जहां तक मेरा इनसे रब्ता हुआ है अब खुर्शीद अहमद खान से, मुझे यही तसल्ली हुई और दोहरा इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नसीहत से पहले ही इन लोगों ने वही नमूना दिखाया है जिसका तस्करा इस आयत में मिलता है कि अल्लाह ताला शहीद की रूह को तसल्लियां देगा कि तुम्हारे पीछे रहने वालों का हम ख्याल रखेंगे, तो बिल्कुल तसल्ली रखो, कोई गम नहीं होगा उनको, कोई खौफ नहीं होगा। बस शहदा की जो औलाद रह जाती है पीछे, उनकी जिंदगी पर नजर डाल के देखें, अल्लाह ताला हैरत अंगेज तौर पर उनकी उनके हालात बदलता है, उनको बेशुमार नेमतें और फजल नाजिल फरमाता है और कहीं से कहीं पहुंचा देता है। उसके मुकाबले पर जो दूसरे रिश्तेदार पीछे रह जाते हैं उनकी हैसियत भी कोई नहीं होती। हजरत साहबजादा अब्दुल लतीफ शहीद की औलाद को देख लें, आज दुनिया में हर जगह बड़े बड़े मनासिब पर बड़े बड़ी आला इल्मी मकदरत के इल्मी फजीलत के मकाम तक पहुंची औलाद है, कई इल्म के पहलुओं से उन्होंने तरक्की फरमाई है, तरक्की की है, और दुनिया की नेमतों से भी खुदा ने उनको किसी तरह से महरूम नहीं रखा, सारी दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ फैलाया है। उनके मुतल्लिक उनके एक अजीज ने जो पेशावर में रहते हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा लिखा कि जिस इलाके में हमारा खानदान है वो लोग जो अहमदियत से अलग हैं, अलग रहे उस वक्त या बाद में छोड़ गए, उनका कोई भी हाल नहीं, न दीन न दुनिया कोई हैसियत बाकी नहीं रही, और जो इज्जतें अता हुई हैं वो उसी खानदान को हुई हैं जो हजरत साहबजादा अब्दुल लतीफ शहीद का की औलाद थी और औलाद दर औलाद थी। तो अल्लाह ताला का ये वादा एक सच्चा वादा है, इसमें अदना भी शक नहीं है कि दुनिया में भी शहदा की औलाद के साथ अल्लाह ताला गैर मामूली रहमत और शफ़क़त का सलूक फरमाता है। बाद दफ़ा फौरी तौर पर इंसान को दिखाई नहीं देता मगर वक्त बता देता है कि अल्लाह ताला किसी वादे को भूलता नहीं और हमेशा खुदा के वादे बड़ी शान के साथ इस दुनिया में पूरे होते हैं, और ये साबित करते हैं कि आइंदा के लिए जो इनसे वादे हैं वो भी जरूर पूरे होंगे। बस इन शहीद की पसमानदगान के मुतल्लिक
یہ میرا جو تاثر ہے یہ قرآن کی آیات کے مطابق ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے فضلوں سے ان کو نوازے گا اور کسی حالت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اب ایک اور وفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جمعہ کے بعد جب عصر کی نماز آج جمع ہوگی, جب میں مسافر ہوں اکثر, آج یہاں جو دوست ہیں وہ مسافر ہیں, تو اس کے مان بعد جو جنازے پڑھے جائیں گے ان میں ایک جنازہ ہمارے انگلستان کے ایک نہایت مخلص دوست اور عزیز نعیم عثمان صاحب کا جنازہ ہے. یہ بروز سوموار لندن میں صبح 3:40 پر 3:40 پر اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے. بہت مخلص اور فدائی انسان تھے, اور میرے ساتھ ان کا پرانا رابطہ خدمت دین کے تعلق ہی میں ہوا تھا. جب شیخ مبارک احمد صاحب ہندوستان کے امیر تھے اس زمانے میں, ایک ان کی کتاب تھی زیر نظر, اس کا مسودہ میرے سامنے پہنچا جو احمدیت کے مخالفین کے جواب میں انہوں یہ تحریر کر رہے تھے, اور میں اس سے بہت متاثر ہوا. زبان بھی اچھی تھی اور ان کی پکڑ بھی بہت مضبوط تھی. اگرچہ دینی علم کی کا کوئی پس منظر نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود خود محنت کر کے ان اعتراضات کے جوابات تلاش کرتے, اور بڑے محنت اور سلیقے کے ساتھ ان کے جوابات کو اکٹھا کر کے ایک جوابی حملے کی صورت میں منظم کیا کرتے. صرف ایک مشکل تھی کہ جوابی حملے میں زیادہ ہی کچھ جبروت پائی جاتی تھی, اور بعض دفعہ بہت سخت جوابی کر حملہ ہوتا تھا. میر قاسم علی صاحب یاد آ جایا کرتے تھے مجھے ان کی بعض باتیں پڑھ کے. وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مولویوں کے حملوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے, اور ان کا جوابی حملہ بہت سخت ہوا کرتا تھا. تو ان کو پھر میں سمجھا کر, بعض دفعہ ان کی کتابیں شائع ہونے سے پہلے ان کو بلا کر سپتم گزرتا تھا, اور ان کو بتاتا تھا کہ یہاں سختی کم کریں, یہاں سختی کم کریں. ہمارا مقصد تو جواب دینا ہی نہیں بلکہ دل جیتنا بھی ہے. اگر ہم ضرور سے زیادہ سختی کر دیں تو بعض دفعہ یہ اعلیٰ مقصد حاصل نہیں ہوتا. ہاں, بعض دفعہ سختی ضروری بھی ہوتی ہے. بعض شریر ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے, ان کو انہی کی زبان میں بعض دفعہ نمونے کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, ورنہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ پاکوں پر زبان کھولنا کیسے ظلم کی بات ہے. بس ان کا یہ جو خاص انداز تھا کہ سلمان رشدی کے ہم مزاج لوگوں سے وہ ٹکر لیتے تھے, اور بڑی شدت کے ساتھ ان کا زور کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. یہ ان کی شخصیت کو ایسا ممتاز کرنے والا ایک مسئلہ تھا, معاملہ تھا, کہ رفتہ رفتہ ان کے ساتھ میرے تعلق کی بنا پر ان کا خاندان جو گجرات کی مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ساتھ تعلق رکھنے والا خاندان ہے, ان کے دادا پہلی دفعہ مشرقی افریقہ میں ایم جی ہوئے تھے, اور وہ بھی بڑے بہادر اور نڈر تبدیل کرنے والے تھے. خاندان نے جو بڑا متمول تھا, بڑی مخالفتیں تھیں لیکن کبھی قربانی کی. ان سے میرے تعلق کو دیکھ کر ان کا خاندان جو بڑا وسیع ہے اپنا تعارف ہمیشہ ان کے حوالے سے کرواتا ہے. کوئی خاتون آتی ہیں کہ میں نعیم عثمان کی پھوپھی ہوں, کوئی یہ بتایا کرتی تھی کہ میں ان کا فلاں ہوں, یا میں بتایا کرتی تھی میں ان کی فلاں رشتے دار ہوں, کوئی کہتا تھا میں نعیم عثمان کا یہ لگتا ہوں. بس اس حوالے سے یہ مشہور ہوئے, اور میرے ساتھ ان کا ذاتی تعلق جو تھا وہ ان کے رشتے داروں کے لیے قرب کا حوالہ بن گیا. ان کے وصال کے بعد مجھے اب یہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ انگلستان میں اس جرأت کے ساتھ, اس حوصلے اور عقل کے ساتھ جواب دینے والے نئی نسل میں ابھی پیدا نہیں ہوئے. جن لوگوں کو میں تیار کر رہا ہوں ان میں سے ایک ارشد احمدی صاحب ہیں, ان کو سلمان رشدی کے خلاف, سلمان رشدی کے متعلق جوابی کتاب کے لیے میں نے تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان میں یہ صلاحیت ہے. اگرچہ وہ کھلاڑی ہیں عموماً, اور تقریباً ہر کھیل میں بہت اچھے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے
زبان کا سلیقہ بھی بخشا ہے، تقریر بھی اچھی کر لیتے ہیں، تحریر بھی اچھی ہے. اس لیے جب ان کے سپرد میں نے یہ کام کیا تو ان سے تفصیل سے جواب دینے کے طریقے کے متعلق بات ہوئی اور وہ سمجھ گئے. جو مسودہ انہوں نے تیار کیا میرے آنے سے کچھ دن پہلے مجھے دکھایا بھی، پورا تو نہیں مگر اس کے نمونے پڑھ کے سنائے، اس میں ابھی کچھ اصلاح طلب باتیں تھیں. اس لیے ان کو میں نے سمجھا دیا ہے، انشاءاللہ ان کی کتاب آئندہ چند ماہ میں آ جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ اور بھی نوجوان اب اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیں. صرف ہندوستان کی بات نہیں، جرمنی میں بھی، اسپین میں بھی، دوسری جگہوں میں بھی. اسپین میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم رجسٹر ظفر کی اولاد ماشاءاللہ بڑی مستعد اور احمدیت کے دفاع میں ایک لنگی تلوار ہے، لیکن باقی جگہ بھی، باقی دنیا میں بھی ہمیں اس قسم کے مجاہدین چاہیے جو نئی نسل میں اس کام کو سنبھال لیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خلفاء کو اس قسم کے تائید کرنے والے اور اسلام کے دفاع میں مستعد نوجوان عطا فرماتا رہتا ہے. مجھ سے بھی اس معاملے میں کوئی کمی نہیں رکھی، مگر آئندہ نسلوں کے لیے میں سمجھتا ہوں مزید ضرورت ہے. اور چونکہ ہمارا رابطہ غیر قوم مذاہب سے زیادہ وسیع ہو چکا ہے اور زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے، اس لیے محض ایک دو اردو زبان دفاع کرنے والے کافی نہیں. انگریزی میں بھی، اسپینش میں بھی، جرمن زبان میں بھی، اور البینین میں بھی، بوسنین میں بھی، افریقہ کی زبانوں میں بھی کثرت سے ایسے مخلصین چاہیے جن کا پس منظر خواہ دینی تعلیم کا نام بھی ہو لیکن ان کا ذوق شوق ان اتنا بڑا ہوا ہو کہ وہ ان کو اس کام کے لیے وقف کر دیں اور نیا نیا لٹریچر وہ خود پیدا کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک نئی مسلمان جاتا ہے تو کئی نئی مسلمان عطا کر دے، اور زندہ اور صحیح قوموں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے. ایک سردار گزرتا ہے تو دوسرے اور خدا بہت سے سردار عطا کر دیا کرتا ہے. جیسا کہ ایک عرب شاعر کا ایک شعر غالباً میں نے یہیں اسی مسجد میں ایک دفعہ سنایا تھا، اذا سید منا خلا قام سید فعول قول لما قال الکرام فعول. ایک عرب شاعر کہتا ہے، بہت ہی بلند مرتبہ شعر ہے، کہ جب ایک سردار ہم میں سے گزر جاتا ہے تو ہم بے سردار نہیں رہا کرتے، قام سید اس کی جگہ ایک اور سردار اٹھ کھڑا ہوتا ہے. قول لما قال الکرام، وہ ویسی باتیں اسی شان کے ساتھ کہتا ہے جیسے پہلا سردار کہا کرتا تھا، اور صرف باتیں کہنے والا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے والا سردار ہوا کرتا ہے. تو اللہ ہمیں ہر گزرنے والے مجاہد احمدیت کے لیے، خواہ وہ شہادت کے ذریعے دنیا چھوڑے یا طبی موت کے ذریعے، اور ایک نہیں بلکہ کثرت سے دوسرے پیدا کرتا، ہمارے لیے پیدا فرماتا رہے اور عطا کرتا رہے. ایک اور جنازہ غائب میں ایک اور دوست کا نام بھی شامل کر لیں. یہ ہمارے شیخ محمد اقبال صاحب پراچا سرگوجا کے ہیں. ان کی بیٹی جو رشید احمد صاحب امبیسڈر کی بیگم ہیں، انہوں نے مجھے فون پر کا لکھلا دی کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. یہ بھی پراچا خاندان میں ماشاءاللہ بہت مخلص اور فضائی انسان تھے. حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے دست راست رہے ہیں، اب لمبے عرصے سے بیمار تھے اس لیے عمل میں زیادہ خدمت نہیں کر سکتے تھے، مگر آنے جانے والے سے ہمیشہ میرا ذکر کر کے دعا کی تحریک کیا کرتے تھے. ان کا یہ پیغام مجھے ملا ہے کہ جب بھی ان کی طبیعت کچھ بگڑتی تھی اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ غالباً میری وفات جمعرات کو ہوگی، اور جمعرات ہی کو رفت المسیح کو میرا پیغام دے دینا کہ جمعے کی نماز میں کے بعد جو جنازہ پڑھائیں اس کو میری شامل کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا بھی دیکھیں کیسی پوری تھی. جمعرات ہی کو وفات ہوئی ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد ایسے جنازے، عظیم جنازے ہونے تھے جن میں ان کا شامل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور فضل ہے. تو ان تینوں کی نماز جنازہ غائب، آج نماز جمعہ کے بعد پڑھائی جائے گی، جمعہ کے بعد عصر کی نماز ہوگی، اس کے بعد پڑھائی جائے گی. اللہ تعالیٰ इनके मरातिब को बुलंद फरमाए और कसरत के साथ बुलंद मर्तबा अहमदी अहमदियत को अता करें।
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر